عزیز سامعین، پروگرام خلقت کی رانائیاں لے کر حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمارا یہ ایک نیا سلسلہ ہے جس میں دین اسلام کے بزرگ علماء اور شارحین کے افکار و خیالات کے پرتوں میں اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ خالق کائنات کے بارے میں نئی روش کے ساتھ تحقیق پیش کریں اور اس سوال کے بارے میں تحقیق کریں کہ تمام مخلوقات کس حد تک خالق کائنات کے وجود کی آئینہ دار ہے۔
سامعین، بیشتر افراد نے بنیادی اور مشترکہ سوالوں کا اپنی اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے۔ عام سطح کی فکر رکھنے والے انسانوں سے لے کر ماہر و دقیق مفکرین تک زندگی کے اکثر موڑ پر بے شمار سوالات سے روبرو ہوئے ہیں۔ اگرچہ اکثر افراد نے اسے نظر انداز کر دیا ہے، لیکن سوائے اس کے بارے میں غور و فکر کے کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ خالق اور مخلوق، یا یہ کہ مخلوقات میں خالق کے وجود کی کچھ علامتیں پائی جاتی ہیں، یہ وہی مسائل ہیں کہ جس نے انسانوں کے درمیان بنیادی سوال کی حیثیت اختیار کر لی ہے، اور فلاسفر، ادیان ابراہیمی اور غیر ادیان ابراہیمی کے اہل نظر نے ایسے سوالوں کے مثبت جوابات دیے ہیں۔ سب سے عمدہ بات یہ ہے کہ دین اسلام نے تمام لوگوں کو خلقت کے بارے میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے اور وجود کے بارے میں خود اپنے نظریات بیان کیے ہیں جو خالق کائنات سے متعلق ہیں۔ لہٰذا انسانوں کو چاہیے کہ اس کے بارے میں تحقیق کریں۔ مخلوقات کی حقیقت کے بارے میں پروگراموں کے اس مجموعے میں ہم دین اسلام کے بڑے بڑے علماء اور شارحین کے افکار و بیانات سے استفادہ کر کے اس بات کی کوشش کریں گے کہ مخلوقات کے بارے میں ایک بار پھر تحقیق کریں اور اس سوال کا جواب تلاش کریں کہ موجودات کے درمیان لوگ کس قدر خداوند عالم کے فرمان پر عمل پیرا ہیں۔ لہٰذا پروگرام کو پوری توجہ سے سماعت فرمائیں۔
انسان اپنی پیدائش سے لے کر موت کی آغوش میں جانے تک اس دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے، اور جو کچھ بھی دیکھتا ہے وہ اسی دنیا میں دیکھتا ہے، اور جو کچھ بھی تجربہ کرتا ہے وہ خود اپنی اسی دنیا میں تجربہ کرتا ہے، یہاں تک کہ جب انسان مر جاتا ہے تو بھی اسی دنیا میں دفن ہو جاتا ہے اور اسی دنیا کے اجزاء میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کیا یہ تعجب خیز بات نہیں ہے کہ انسان اسی دنیا کا جز ہے اور تقریباً اپنی ہر ایک ضرورت کو اسی دنیا کے افراد کے ذریعے اسی دنیا میں پوری کرتا ہے؟ انسان نے دانہ، مٹی، پانی اور سورج کی شعاؤں کے درمیان پائے جانے والے رابطوں کے بارے میں تحقیق و جستجو کر کے ہی زراعت یعنی کھیتی باڑی شروع کی ہے۔ اسی طرح انسان نے سردی، ہوا، بارش اور تیز دھوپ سے نجات حاصل کرنے کے لیے گھر اور مسکن بنایا ہے اور آگ کے بارے میں تحقیق کر کے اپنی زندگی کو تبدیل کر دیا ہے۔ انسان نے فطری تقاضوں کی تحقیق کر کے دریا کی نچلی سطح تک جانے کا راستہ پیدا کر لیا ہے اور اپنی تحقیقات کو جاری رکھتے ہوئے اس نتیجے تک پہنچ گیا ہے کہ آسمانوں پر پرواز کرے اور بہت ہی کم عرصے میں طویل مسافت کو طے کر لے۔ اس بنا پر واضح ہو جاتا ہے کہ انسان ہی وہ واحد مخلوق ہے جس نے قوانین فطرت کو پہچاننے کی صلاحیت پیدا کی ہے اور غاروں اور پہاڑوں کے درمیان رہنے والوں کے قوانین و روابط سے استفادہ کر کے ایک ماڈرن انسان بن کر بے شمار امکانات فراہم کر لے۔ مگر یہی قوانین، رابطہ یا کائنات اور فطرت میں موجود عوامل مستحکم ہونے کی بنا پر قابل اعتماد رہے ہیں اور انسان کی نئی نئی ایجادات میں مدد کی ہے۔ چنانچہ مثال کے طور پر سورج ہمیشہ مشرق سے نکل کر مغرب میں غروب کرتا ہے، بارش کے قطرے آسمان سے زمین پر گرتے ہیں اور زمین کی مقناطیسی قوت سیب کو نیچے کی طرف کھینچتی ہے۔ آئیے اس وقت بہتر یہی ہے کہ کچھ غور و فکر کریں، کیا انسان خود اپنے آپ سے یہ سوال نہیں کرتا کہ یہ دنیا کے جس کا اس نے اپنی پوری زندگی میں مشاہدہ کیا ہے اور اس کے بعد اپنی بے پناہ تحقیق و جستجو سے علم اور اس کی معرفت حاصل کی ہے اور اسی علم و معرفت کے ذریعے روز بروز کامیابی و ترقی کے منازل طے کر رہا ہے، کس طرح وجود میں آئی ہے؟ کیا اس مقناطیسی قوت نے خود ہی سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ زمین کو قابل سکونت بنانے کے لیے ہمیشہ حرکت میں رہے گی؟ کیا یہ ممکن ہے کہ دانہ، پانی، مٹی اور ان پر پڑنے والی سورج کی روشنی کے درمیان رابطہ ہمیشہ برقرار رہے گا؟ کیا فطرت کے قوانین اور خلقت کے اسرار و رموز یہ سب کے سب اچانک وجود میں آئے ہیں، اور کیا محسوس نہ کیے جانے والا وجود قوانین فطرت اور خلقت کے اسرار و رموز کو منظم کرنے میں انسان کو وسوسوں میں نہیں ڈالتا؟
ایک بچے کو نظر میں رکھیں کہ جو کچھ دیر پہلے شیرخوار تھا اور اس سے پہلے ماں کے پیٹ میں تھا۔ یہ بچہ ماں کے پیٹ میں تین تاریکیوں یعنی یکے بعد دیگرے ماں کے بدن کی وسیع و عریض دنیا میں تھا۔ یہ تین تاریکیاں یہ ہیں: ماں کا پیٹ، ماں کا رحم اور رحم میں موجود پانی کی تھیلی۔ یہ بچہ رحم مادر میں 9 مہینے تک نہ غذا حاصل کرنے کی فکر میں رہتا ہے کہ اس کا راہ حل تلاش کرے، اور نہ ہی ناروا امور اور مشکلات کو دفع کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ایسے حالات میں جس طرح سے پانی گھاس کے لیے غذا شمار ہوتی ہے، اسی طرح ماں کا خون بچے کی غذا فراہم کرتا ہے، اور ماں کا پیٹ اس کے لیے رشد اور سکون کا گھر ہوتا ہے۔ پھر جس وقت بچہ پوری طرح سے مکمل ہو جاتا ہے تو اس کا بدن سخت ہو جاتا ہے، اور اس کے بدن کی کھال ہوا سے محفوظ رہنے کی قوت پیدا کر لیتی ہے، اور اس کی آنکھ کی روشنی دیکھنے کے لیے آمادہ ہو جاتی ہے۔ اس وقت ماں کو درد زے شروع ہو جاتا ہے، اور پھر بچہ شکم مادر سے نکل کر اس وسیع و عریض دنیا میں قدم رکھتا ہے، اور جیسے ہی یہ بچہ پیدا ہوا تو وہی خون کے جو اس کی غذا تھی اب ایک دوسرے رنگ و بو میں تبدیل ہو کر ماں کے دودھ کی شکل میں بچے کو عطا ہوتی ہے، اور ماں کا دودھ بچے کی غذا کے لیے ہر چیز سے بہتر ہوتا ہے۔ اور جب تک بچے کا بدن نرم و نازک رہتا ہے، یعنی 2 سال تک وہ یہ دودھ پیتا رہتا ہے۔ پھر جب بچہ چلنے لگتا ہے تو سخت اور قوی کھانے کا محتاج ہوتا ہے تاکہ اس کا بدن مستحکم ہو۔ یہی وہ زمانہ ہوتا ہے جب داڑھ والے دانت نکلتے ہیں تاکہ وہ سخت غذا کو منہ میں چبائے، اسے نرم کرے اور آرام کے ساتھ نگل جائے، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ مندرجہ بالا واقعہ روزانہ اور ہر وقت اور ہر جگہ رونما ہوتا ہے، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرش زمین پر جتنے بھی انسان زندگی بسر کرتے ہیں یا بسر کر چکے ہیں، اتنی مرتبہ یہ واقعہ رونما ہوتا ہے۔
ممکن ہے کسی دن اچانک آپ کے کانوں میں ریڈیو کی آواز ٹکرائے کہ آج روئے زمین پر پیدا ہونے والے تمام بچے ماں کے خون سے بننے والی غذا سے محروم رہنے کی وجہ سے پھولوں کی طرح مرجھا گئے، یا کان یہ آواز ٹکرائے کہ آج روئے زمین پر رہنے والی کسی بھی ماں کو درد زے نہیں اٹھا اور تمام بچے ماں ہی کے پیٹ میں زندہ درگور ہو گئے۔ کیا ممکن ہے کہ یہ واقعہ مہینے یا سال یا کئی برسوں واقع ہو؟ یا کیا آج تک ایسا غم انگیز واقعہ پوری تاریخ میں رونما ہوا ہے؟ اگر ہمیں پوری تاریخ سے واقفیت نہ بھی ہو، لیکن پھر بھی ہم علم و عقل کے توسط سے اتنا تو ضرور جانتے ہیں کہ ایسا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا ہے اور نہ مستقبل میں کبھی واقع ہوگا۔ گویا ہم نے جنین اور نوزائیدہ بچے کے نشو و نما کے مراحل کے بارے میں غور و فکر کیا ہے اور ایک غیر مرئی چیز کے بارے میں مکمل اعتماد کر لیا ہے۔ در حقیقت یہ اعتماد و ضمانت ہمیں اور دانشوروں کو کس نے عطا کیا ہے کہ کوئی بھی شخص اس بات سے مستریب نہیں ہے کہ مذکورہ بالا واقعہ ایک روز رونما نہیں ہوگا؟ سامعین، آئیے بچے کے نشو و نما کے متعلق دوبارہ گفتگو کرتے ہیں۔ اگر نوزائیدہ بچے کو کئی برسوں تک دانت نہ نکلے تو وہ کھانے کو چبا کر نہیں کھا سکتا، لہذا مجبور ہوگا کہ ہمیشہ بہنے والی چیزیں یا دودھ استعمال کرے، مگر اس کے بدن کو جتنی قوت و طاقت کی ضرورت ہوگی وہ اتنا حاصل نہیں کر سکے گا۔ نوزائیدہ بچہ کمزور ذہن، نہایت ہی معمولی شناخت اور ناقص پیدا ہوتا ہے، اور پھر دھیرے دھیرے دنیا کے حقائق کی معرفت پیدا کرتا ہے، جس کے ذریعے سے اس کی عقل و فکر میں استقلال اور استحکام پیدا ہوتا ہے۔ اگر کمسن بچہ دنیا میں عقل مندی اور ذہانت کے ساتھ قدم رکھتا، مگر چونکہ اس قدر مجبور و ناتواں ہے کہ اپنے پیروں تک سے بھی نہیں چل سکتا، لہذا ضروری ہے کہ دوسرے افراد اسے اپنے کاندھوں پر بٹھائیں، اسے دودھ پلائیں، اسے لباس پہنائیں اور اسے جھولے میں سلائیں، تو ایسی صورت میں وہ اپنے اندر احساس پستی اور شرمندگی محسوس کرتا۔ اسی طرح ایسے حالات میں جو لذت، خوشحالی اور بچپن کی خوشنما زندگی کے مراحل میں پائی جاتی ہیں ان سے محروم رہتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو دنیا اور دنیا میں رہنے والوں کے تمام امور سے غافل ہوتا ہے۔ اگر بچہ ولادت کے وقت ہی عقل کامل کا مصداق ہوتا اور مستقل اور دوسروں سے بے نیاز ہوتا تو بچپن کی لذت و حلاوت سے محروم رہتا، اور ماں باپ بچے کی صحیح طریقے سے تربیت نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے علاوہ جب والدین ضعیفی کے مرحلے میں داخل ہوتے تو یہ بچے ماں باپ کی نسبت سے الفت و محبت اور ذمہ داریوں کا احساس نہ کرتے، کیونکہ ماں باپ نے ان کے لیے کوئی سختی و زحمت برداشت نہیں کی ہے کہ وہ ان کے بڑھاپے کے زمانے میں ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے، چونکہ وہ ابتدا ہی سے خودکفا اور والدین سے بے نیاز تھا۔ درحقیقت ممکن تھا کہ یہ بچہ انسان نما حیوان کی طرح ہوتا اور کچھ دن گزر جانے کے بعد مستقل و خود مختار زندگی بسر کرتا۔ جب کچھوا پیدا ہوتا ہے تو والدین کو دیکھنے کے بجائے سیدھے دریا کی طرف رخ کرتا ہے اور اپنی مستقل زندگی کا آغاز کرتا ہے، اور جو انس و محبت والدین اور بچے کے درمیان پائی جاتی ہے ان کی لذتوں اور تجربات سے محروم رہ جاتا ہے۔ کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آج تک انسانوں کی خلقت کے بارے میں محکم و مستحکم تدبیریں انجام پائی ہیں؟ آخر کس شخص نے جنین اور نوزائیدہ بچے کے وجود کو انسانی زندگی کے تمام تقاضوں کے مناسب معیار اور ضرورتوں کے مطابق ڈھالا ہے؟ اور کیا یہ پوری تاریخ اور انسان کی جغرافیائی زندگی میں ایک ثابت و پائیدار وجود کی علامت نہیں ہے؟ بس ہمارے لیے ضروری ہے کہ خلقت کے بارے میں زیادہ سے زیادہ غور و فکر کریں۔ اور سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ہمیں اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔